السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمرها، جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، سيدنا رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنه كبير رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، كنت عند رفاعة القرظي، میں رفاعة قرظي کے پاس تھی، فطلقني فبت طلاقي، تو اس نے مجھے طلاق البتة یعنی پختہ طلاق دے دی، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، تو میں نے ان کے بعد عبد الرحمن بن زبير کے ساتھ شادی کر لی، وإنما معه مثل هدبة الثوب، اس کے ساتھ تو کپڑے کی مانند ہے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے، اتریدین ان ترجعی الی رفاعة، کیا تم چاہتی ہو کہ تم رفاعة کی طرف پلٹ کے چلی جاؤ؟ لا، حتی تذوقی عسیلته ويذوق عسيلتك، نہیں اس وقت تک تم نہیں جا سکتی جب تک تم عبد الرحمن بن زبیر سے اور عبد الرحمن بن زبیر تم سے لطف اندوز نہ ہو. فقالت وابو بکر عنده، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وخالد بن سعید بالباب ينتظر، اور خالد بن سعید دروازے پر انتظار کر رہے تھے، ایؤذن له، کہ انہیں اجازت مل جائے، فنادا، تو انہوں نے آواز دی، یا ابا بکر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا آپ نہیں سن رہے کہ یہ عورت کس قسم کی باتیں اونچی آواز سے اللہ کے رسول کے پاس کر رہی ہیں؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من السنة اذا تزوج البکر على السيد اقام عندها سبعا، سنت یہ ہے کہ جب کوئی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کسی کمواری عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن رہے، ثم وقسم، پھر اس کے بعد باری کو تقسیم کرے، وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، لیکن اگر وہ بیوہ عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن رہے. قال ابو قلابہ، ولو شئت لقلت، ابو قلابہ کہتے ہیں، اگر میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں، ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا انس رضي الله تعالى عنه نے اس حدیث کو مرفوعا بیان کیا ہے. عن ابن عباس رضي الله عنه قال، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آنا چاہے تو اسے یہ کہنا چاہیے، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچائے رکھنا اور شیطان کو بھی دور رکھنا جو تو نے ہمیں عطا کرنا ہے، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، اگر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو شیطان اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سمرويها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا إياكم والدخول على النساء غير محرم عورتوں کے پاس جانے سے رک جاؤ فقال رجل من الأنصار يا رسول الله انصاری ایک صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو حمو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں قال الحمو الموت دیور تو موت ہے ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سي مسلم میں ابو طاہر ابن وهب سے روایت کرتے ہیں سمعت الليث يقول من الليث سے سنا وہ فرما رہے تھے الحم اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج من العم ونحوي کہ حمو سے مراد خامن کے بھائی یا اس کے چچا یا اس کے قریبی رشتہ دار عن انس بن مالك رضي الله عنه سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمروي ہے ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سيده صفيه کو آزاد کر دیا اور اس کی آزادی کو ہی مہر قرار دیا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه سمروي ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی فقالت انی وہبت نفسی لک میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں فقامت طویلا کچھ دیر کھڑی رہی فقال رجل یا رسول اللہ زوجنی فقال رجل یا رسول اللہ زوجنی ہا ان لم یکن لک بها حاجہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ضرورت نہیں تو میری شادی کر دیجئے فقال هل عندك من شيء تصدقها کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کو بطور مہر تم پیش کر سکو فقال ما عندي الا ازاري میرے پاس صرف یہ تہبند ہے فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك اگر تہبند بھی تو مہر میں دے دے تو تم بغیر تہمت کے بیٹھے رہو گے فالتمس شیئا کوئی چیز تلاش کر لو قال ما اجد مجھے کچھ نہیں ملا قال التمس ولو خاتما من حرير جاؤ خلوہے کی انگوٹھی ہی ملے اس کو تلاش کرو فالتمس فلم يجد شیئا اس نے تلاش کیا لیکن کچھ نہیں مل سکا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل معك شيء من القرآن کہ آپ کے پاس قرآن ہے قال نعم جی ہاں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجتكها بما معك من القرآن میں تیرا نکاح اس قرآن کے عوض کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سيدنا عبد الرحمن بن عوف پر زعفران کے نشان دیکھے فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانے لگے ما هي اي ما الخبر خير ہے فقال يا رسول الله تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے فقال ما اصدقتها آپ نے اسے مہر کیا دیا قال وزد نوات من ذهب کھجور کی گٹھلی کے مطابق سونا قال صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لک اولم ولو بشات اللہ تجھے برکتوں سے نوازے ولیمہ کر خواہ ایک ہی بکری ہو سیدنا رفاع القرضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میرے پہلے خاوند رفاع القرضی تھے، انہوں نے مجھے آخری طلاق بھی دے دی، ان کی طلاق کے بعد میں نے شادی کر لی عبد الرحمن بن زبیر سے، لیکن عبد الرحمن بن زبیر اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہو، بہت کمزور انسان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے اس کی اس تصریح پر، واضح الفاظ پہ جس پہ عموماً عورتیں گفتگو نہیں کرتی، عادتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ اس کی مراد سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم رفاعہ القرظی کے پاس نہیں جا سکتی جب تک تم اس کی بیوی نہ بنو، عبد الرحمن بن زبیر کی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ طلاق البتہ، یہ تین طلاقوں میں سے آخری طلاق ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جب تک طلاق ہونے کے بعد شادی نہ ہو جائے اور دونوں میاں بیوی نہ بن جائیں، پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ممکن نہیں۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ حدیث واضح کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے، امام ابن المنذر بیان کرتے ہیں، علماء امت کا اجماع ہے کہ پہلے خاوند کے پاس جانے کے لیے نئے خاوند سے شادی مکمل کرنا شرط ہے، اور پھر اس کے بعد طلاق ہو تو پہلے خاوند کی طرف جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ضرورت کے وقت ایسی باتوں کی وضاحت کرنا جائز ہے جس کی وضاحت کے بغیر مسئلہ واضح نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا، منع نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا، بلکہ آپ کی اس تصریح اور وضاحت پہ تبسم فرمایا۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کس کس طرح کے مسائل سننے کے باوجود ان کی رہنمائی کرنے میں ہر وقت اپنی صلاحیتیں لگاتے۔ علماء امت کا اختلاف ہے، کیا ایک ہی مرتبہ تینوں طلاق دینے سے تینوں طلاقیں ہوں گی یا ایک طلاق ہوگی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امت کا بہت بڑا اختلاف ہے، اور کتنے ہی علماء کو صحیح بات کہنے پر سزائیں بھی دی گئیں، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے اتباع کرنے والے، جن کو اس بات پہ سزائیں بھی دی گئیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں۔ جمہور علماء کا یہ موقف ہے، جن میں ائمہ اربعہ ہیں اور جمہور صحابہ اور تابعین کی طرف نسبت کی جاتی ہے، کہ ایک ہی مرتبہ اگر کوئی کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا یہ کہہ دیا جائے انت طالق ثلاثا، یا اس طرح کے کلمات، تو رجوع نہ بھی کیا ہو تو یہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ رکانہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے، واللہ ما ارد الا واحد، قسم اٹھاتے ہو کہ تم نے ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا؟ تو رکانہ کہنے لگے، واللہ ما ارد الا واحد، اللہ کی قسم میں نے ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ تو تین مرتبہ قسم اٹھوائی۔ یہ روایت سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی ہے، اور ابن حبان اور حاکم کی ہے۔ ان علماء نے دلیل اس بات سے لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم اٹھوائی ہے کہ تم نے طلاق البتہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے تینوں طلاقوں کا ارادہ کیا ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تینوں ہی ہو جاتی۔ دوسری دلیل ان علماء کی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، ایک شخص نے ایک عورت کو تین طلاقیں دے دی، اس نے شادی کر لی، اور شادی بلا شبہ اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب وہ پہلے خاوند سے فارغ ہو جائے۔ فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اتحل للاول، کیا یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول، جب تک اس کا دوسرا خاوند لطف اندوز نہ ہو اس وقت تک یہ پہلے خاوند کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو استدلال یہ لیا کہ تینوں طلاقیں دی اور تینوں نافذ سمجھی گئی تو اس کی آگے شادی ہوئی۔ تیسری دلیل اس موقف کی یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو تین مرتبہ اکٹھی طلاق دے گا وہ تین ہی شمار کی جائے گی۔ دوسرا موقف دیگر علماء کا ہے جن کا کہنا ہے کہ طلاق تین مرتبہ اکٹھی دی جائے اور رجوع نہ ہو تو وہ ایک ہی ہوگی۔ یہ موقف ہے صحابہ کرام کا، تابعین عظام کا اور ارباب مذاہب کا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا الزبیر ابن العوام، اور تابعین میں سے طاؤس اور عطا اور جابر بن زید اور عبداللہ ابن عباس کے غالب اتباع کرنے والے، اور عبداللہ ابن موسیٰ اور محمد بن اسحاق۔ ارباب مذاہب میں سے داود ظاہری اور اس کے ماننے والے، اور امام ابو حنیفہ کے بعض ماننے والے، اور امام مالک کے بعض شاگرد، اور امام احمد بن حنبل کے بعض شاگرد، اور عبدالسلام بن تیمیہ اور ان کے پوتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کو سزائیں دی گئیں اس بات پہ کہ تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ دینے سے تین نہیں ایک ہی ہوگی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی دو کتابوں میں اعلام الموقعین اور الہدا میں، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے خصوصاً اعلام الموقعین میں تفصیلی بحث کر کے اس بات کا جواب بھی دیا کہ جو جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کو مانا جائے، اور اسی طرح ان کی کتاب دوسری الہدی میں انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ اس موقف کو اختیار کرنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو صحبہ بیان کرتے ہیں انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر کی خلافت کے شروع میں تین طلاقیں تجعل واحدہ ایک ہی شمار ہوتی تھی؟ قال نعم، تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جی ہاں۔ تو یہ ایک صحیح اور صریح نص ہے صحیح مسلم کی، جس میں تاویل کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی خلافت میں تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ تینوں طلاقوں کو اکٹھا دینا حرام بھی ہے اور بدعت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ تو تین طلاقیں اکٹھی دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے مردود و مسدود ہے۔ رہی جمہور کی دلیل کے روکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ انہ طلق ثلاثا، تو اس کی روایتوں میں تین الفاظ ہیں، انہ طلق ثلاثا، انہوں نے تین طلاقیں دی، اور ایک روایت میں طلق واحدۃ، ایک طلاق دی، اور تیسری روایت میں ہے طلق البتہ، پکی طلاق دی۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں انہ مضطرب، یہ مضطرب روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے طرقہ کلھا ضعیفہ، اس کے سارے کے سارے طرق ضعیف ہیں، اور بعض علماء کا کہنا ہے فی سندہ مجہول، اس کی سند میں مجہول راوی ہے، وفیہ من ہوا ضعیف متروک، اور ایسے بھی راوی ہیں جو ضعیف بھی ہیں متروک بھی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث رکانا ضعیف عند ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث کے نزدیک یہ رکانا کی حدیث ضعیف ہے، جس کو امام احمد نے، امام بخاری نے، ابو عبید نے اور ابن حزم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے لیسوا موصوفین بالعدل والضبط، یہ عدالت اور ضبط میں معروف نہیں ہے۔ رہا سیدہ عائشہ کی حدیث سے استدلال لینا تو وہ بھی استدلال غیر وجیہ ہے، کیونکہ احتمال اس میں یہ ہے کہ اس نے تین طلاقیں دیں تو اس نے یہ آخری تیسری طلاق دی ہوگی، جب آخری تیسری طلاق ہو گئی تو پھر تو آگے شادی ہو سکتی ہے، اور جب احتمال آ جائے تو قاعدہ یہ ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ ایک مجمل روایت ہے جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی مبین روایت ہے، صحیح مسلم کی مجمل روایت کو مبین روایت پہ مقدم نہیں کرتے بلکہ مفصل اور مبین روایت کو مجمل پہ مقدم کرتے ہیں۔ رہا ان کا استدلال کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ انہوں نے تین طلاقوں کو تین ہی کہہ دیا تھا، یہ استدلال اس کی حیثیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 144,000 صحابہ کے قریب تھے، اور وہ سب کے سب تو اس بات پہ متفق تھے کہ تینوں کی تینوں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے۔ پھر یہی حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا، پھر یہی حال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں رہا۔ تو جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تینوں اکٹھی دیں گے۔ رہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں طلاقوں کو تین ہی شمار کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد بھی اس اعتبار سے تھا، جب لوگ جلد بازی کرنے لگ گئے اور انہیں کھیل کود بنا لیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان پر لاگو کر دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تینوں طلاقوں کو تین ہی شمار کر کے تمہاری جدائی کروا دوں گا۔ جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ استدلال تھا کہ جب شراب عام ہوگی تو 40 سے بڑھا کے انہوں نے 80 کوڑے کر دیے، جس طرح شراب پینے والے کے گھر کو آگ لگا دی، تو یہ انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے والی جو ہے ذمہ دار اس طرح کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے دیں ایک ہی بات کہہ کے، انت طالق ثلاثا، تمہیں تین مرتبہ طلاق، یا کہہ دے انت طالق و طالق و طالق، یا کہہ دے انت طالق ثم طالق ثم طالق، کوئی بھی لفظ، یا 10 مرتبہ کہہ دے، 100 مرتبہ کہہ دے، یہ سارے کے سارے الفاظ اس میں علماء کے تین موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے جو امام شافعی اور امام احمد کا ہے، جس کو خرقی نے اختیار کیا ہے کہ یہ طلاق مباح ہے اور لازم ہو جائے گی طلاق۔ دوسرا موقف امام مالک کا ہے اور امام ابو حنیف اور احمد کا ہے، جس کو اکثر صحابہ نے اختیار کیا اور سلف اور خلف نے تابعین میں سے بھی، کہ یہ طلاق محرم ہے، یہ حرام ہے، لیکن طلاق لازم ہو جائے گی، ایک طلاق تو ہو جائے گی۔ تیسرا موقف ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ طلاق نہیں ہوگی سوائے ایک طلاق۔ یہ قول جو ہے سلف اور خلف صحابہ کرام اور تابعین اور اسی طرح امام مالک اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے بعض اصحاب کا ہے۔ یہ تیسرا قول یہی وہ قول ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہے، اور یہی راج موقف ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فامساک بمعروف، تیسری مرتبہ یا تو اچھے طریقے سے بسالے، او تصریح باحسان، یا احسان کر کے فارغ کرے۔ تو قرآن کی آیت کا تقاضا یہ ہے طلقۃ و طلق، ایک طلاق پھر دوسری طلاق، یہ الگ الگ دی جائے گی، ہر طہر میں طلاق ہوگی، تو قرآن کے مقتضا کے خلاف ہے کہ تینوں طلاقیں اکٹھی ہوں۔ پھر صحیح مسلم کی روایت بالکل واضح ہے۔ پھر تیسری بات شریعت کے جتنے بھی امور ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو ہر امر میں یہ فساد لازم آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ ایک ایک کر کے 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہتے 33 مرتبہ سبحان اللہ، بلکہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر نہ کہنا پڑے گا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ فارغ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ یہ بھی ہو گئے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث کہ جب کوئی دوسری شادی کرے اور وہ کسی کمواری کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 7 دن اس کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہی وہ حکمت اور دانائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے عطا کی تھی۔ اقام عندها سبعا یونسها ویزیل وحشتها وخجلها لکونها حدیثة عهد بالزواج، تاکہ معاملات کو سمجھے اور سمجھائے اور اس کی وحشت کو دور کرے اور زندگی کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کیا جائے۔ جبکہ سیبہ کے پاس جب 3 دن رہے گا وہ اس پہلو سے پہلے گزر چکی ہے تو جلد اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 31 روایت میں ایک رہنمائی دی گئی کہ جب بھی کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے ان الفاظ کو ضرور اختیار کرے، اگر ان کو اختیار کرے اللہ ذوالجلال اولاد سے نوازتے ہیں تو شیطان اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتا اور شیطان اسے ضرر نہیں پہنچاتا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کو خود بھی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ شیطان اسے نقصان نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اللہ نے اجازت دی ہے تم ان کے مالوں میں اور اولاد میں شرکت کرو۔ تو شیطان شریک ہوتا ہے مال میں جب انسان حرام کھاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی ساتھ کھاتا ہے، اسی طرح جب یہ دعا نہیں پڑھتا اس کے نتیجے میں شیطان بھی اس عمل میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً علماء امت کا کہنا ہے یا تو انسان اپنی اولاد کے کسی عضو سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ناقص الاعضاء ہوتے ہیں یا ناقص العقل ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ انسان ان کی برائی اور ان کے غم سے نہیں بچ سکتا۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ اور اغوا کرنا یہ شیطان پہلے دن سے ہی ٹھان رکھتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور کس کو وہ اپنے شکنجے میں لانے کے لیے اغوا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث میں غیر محرم عورتوں پر داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ خاوند کے بھائی اور ان کے چچا اور ان کی اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو موت ہیں، جس طرح موت بغیر بتائے آتی ہے ان کا بھی گھر میں آنا جانا اسی طرح ہی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتے دار رشتے داروں کے گھر میں گئے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی خیال نہیں ہوتا، اور بسا اوقات جب دین کی سمجھ نہ ہو تو پھر دمار اور ہلاکت سامنے آتی ہے جس کے بعد سوائے شرمندگی کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سد للذریعہ کسی بھی ایسی مہلک کیفیت سے بچنے کے لیے خبردار کر دیا کہ کوئی بھی اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ، جاؤ بھی تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازے کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو۔ امام اوزائی سے کسی نے سوال کیا، ما حد الطفل الذي يستأذن، بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ اسے اجازت سکھا دینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا تھا 4 سنین، 4 سالہ بچے کو اجازت لے کے جانا سکھا دینا چاہیے۔ آج 40 سالہ بچے بھی بغیر اجازت ہی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کوئی حرج نہیں، میری فرسٹ کزن کا گھر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زیرک انسان تھے، مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے شادی شدہ لوگوں کو الگ رکھا اور جو شادی شدہ نہیں تھے ان لوگوں کو الگ بسایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان جس میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر بنا دیا۔ صفیہ بنت حیی، یہ بنی نظیر ان کے زعماء میں سے تھے۔ کنانہ بن ابی الحقیق خیبر کے دن قتل ہو گئے، یہ ان کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا کی اور مسلمانوں نے قوت کے ساتھ اس کو فتح کیا اور جتنی عورتیں اور بچے تھے سب وہ غلام بن گئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی دے کے اس کے عوض یہ خود لے لیا اور وہ خود تشریف لائے کہ اللہ کے رسول یہ سردارنی ہے، یہ آپ کے ہی لائق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید عزت اس طرح دی، ان کی شان کو اس طرح بلند کر دیا کہ ان کو رق سے، غلامی سے نکال کے امہات المومنین کی صف میں شامل کر دیا، آزاد کیا اور شادی کی اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم تھا کہ اس بیوہ ارملہ کو، جس کا خامن تو خیبر میں قتل ہو گیا اور پھر اس کا باپ بھی اسی طرح بنی قریظہ کے مقتولین میں، قیدیوں میں قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو آپ نے اسے ذلت سے نکال کے شان عطا کی اور یہ ثابت کیا کہ اگر دین کی طرف انسان آ جائے تو یہ انتقال من سید الى سید ہے، کہ انسان جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی اچھی پوسٹ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انہیں آزاد کر کے ان کا مہر بنا دیا تو آزادی بھی مہر بن سکتی ہے۔ علماء امت کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام احمد اور اسحاق ابن راہوے وہ کہتے ہیں کہ آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے، دلیل یہی روایت ہے، اور قیاس صحیح بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ کوئی بھی تصرف کر سکتا ہے۔ آئمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ جائز نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، آپ کی خاموشی پر صحابی گزارش کرتے ہیں کہ میرا نکاح کر دے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں مہر دینا ہوگا۔ جب کچھ نہیں ملا تو آپ نے فرمایا وہی صورتیں سے یاد کروا دینا جن صورتوں کو اللہ نے تمہیں یاد کروایا ہے، اور یہی مہر ہے اور اس پر ہی میں آپ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس روایت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی بنے ہیں، جس عورت کا کوئی بھی ولی نہ ہو تو پھر وقت کا حکمران، فالسلطان ولی من لا ولی له، تو پھر بادشاہ وقت اس کا ولی بنتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات بغیر خطبے کے بھی نکاح پڑھا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہر ضرور ہونا چاہیے, خواہ وہ معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو, خواہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف ان کی شادی کا تذکرہ ہے کہ انہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا, اس کا وزن 5 درہم کے برابر ہوتا ہے. کھجور کی گٹھلی کا وزن 5 درہم کے برابر ہوتا ہے, اتنا اگر انسان دے دے مہر تو وہ شادی کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی بات کی ہے کہ تم خواہ ایک ہی بکری کیوں نہ کرو جس میں زوجین اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں, پڑوسیوں کو, فقیروں کو, اہل خیر کو, تاکہ آپس میں تعارف بھی ہو, برکت بھی آئے, دعائیں بھی ہوں, اور شرط یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تکبر مقصود نہ ہو, ریاکاری مقصود نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ فرمان کی روشنی میں ہماری گفتگو کچھ باقی تھی جس کا تکملہ ہم 6 نکات میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی دی کہ تمہیں ان 6 سے 10 چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح کرنا ہے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء الامور جو بچیوں والے ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ انہیں بھی کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز مرد میں دینداری اور حسن اخلاق. روایت آپ سن چکے, اذا اتاکم من ترضون دینہ خلقہ و دینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنہ فی الارض و فساد علیہ. جس کا دین تمہیں پسند ہو, جو دیندار نہیں, جو صاحب اخلاق نہیں, اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کیا جائے. تیسری صفت, دینی معاملات میں وہ مددگار ہو, دین کا دشمن نہ بن جائے. رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته. اللہ رحمت فرمائے اس انسان پر جو رات کو تہجد پہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. فإن أبت نضح فی وجہہا الماء, اگر وہ اٹھنے میں پسو پیش کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. سنن النسائی 1610, سنن ابی داود 1308. چوتھی صرف, اس کے پاس جسمانی اور مالی طاقت و قوت ہو کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتا ہو. صحیح بخاری 1905. پانچویں کیفیت, ایسے انسان سے شادی کرے جو اس کو خوش رکھنے والا ہو. صحیح بخاری 6130. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھی گڑیا کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. وكان لي صواحب يلعبن معي, اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل ينقمعن منه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو وہ دوڑ جاتی. فيسر بهن الي فيلعبن معي, آپ پیغام بھیجتے کہ آ جاؤ اپنا کھیل مکمل کر لو. ایک چھٹی صرف, وہ عورت کی عزت اور شرف اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا ہو. صحیح مسلم 1437. ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, لوگوں میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین وہ ہوگا, الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إلي ثم ينشر سرها. جب اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور پھر اپنے راز وہ لوگوں کے سامنے اگلتا ہے. یہ بدترین انسان ہوگا. ایک ساتویں صفت, نرمی کا معاملہ کرنے والا اور بیوی کو آن کرنے والا ہوں. صحیح بخاری 2468. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فصحت علی امرأتی, میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا, فراجعتنی, تو انہوں نے ڈانٹ تو سنی اور جواب دیا, فانکرت ان تراجعنی, تو میں نے اس کا انکار کیا, ناگواری کی کہ آپ نے جواب کیوں دیا. فقالت ولم تنکر ان اراجعك, فوالله ان ازواج النبي ليراجعنه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو جواب دیتی تھی. آخری صفت جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, کسی قسم کا دھوکہ اور حیلہ نہ کریں, نہ مرد نہ عورت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے تین باتوں کا اضافہ کیا اس میں, فَإِنَّهُنَّ أَعْزَبُ أَفْوَاهًا وَأَقَلُّ خِبًّا وارضى باليسير واسخن اقبالا. تین روایتوں میں چار الفاظ, اپنی گفتگو کو خوبصورت رکھے, وارضى باليسير, اور معمولی چیز سے بھی اگر راضی ہو جائے, واقل خبا, اور دھوکہ نہ دیں, واسخن اقبالا, اور ان کا استقبال گرم جوشی کا ہو. یہ عورت زندگی کے آخری دم تک اللہ کی رحمت سے اور دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتی. اور مرد سے کہا جب تک وہ احسان کرتا رہے, جب خود پہنے اس کو بھی پہنائے, جب خود کھائے اس کو بھی کھلائے, اور اس کے ساتھ مودت اور رحمت کو غالب رکھے, اور اس کے لیے دعا کرے, یہ بھی اس عورت کی خیر سے محروم نہیں ہوتا. علم و معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے درجے دے دیتا ہے جسے بہت ساری چیزیں کجروی کا شکار جو ہوتی ہے معاشرے میں وہ صحیح لائن پہ آ جاتی ہیں. اس لیے علم و معرفت اور نیکی اختیار کرنا یہ کسی بھی گھر کی سلامتی کا بہت بڑا پیغام ہے. نیک بنو گے ایک بنو گے. اور سلف کہا کرتے تھے, انی لاعصی وارا اثره فی اہلی ودابتی, مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی نحوست میری سواری میں بھی نظر آتی ہے اور میری گھر والی میں بھی نظر آتی ہے. اور یہی سوال شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ جب کیا گیا کہ بہت نیک اور صالح عورت ہے, شادی کے بعد اس کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے, لا تؤدی حق ربها حتى تؤدی حق زوجها, جب تک وہ خاوند کے حقوق کا خیال نہیں کرتی وہ اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کر سکے گی. اس کو وہ شوق اور ذوق اور لذت عبادت میں نہیں رہے گی جب تک اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گی. تو یہاں ہی ہم کتاب و نکاح کو انشاءاللہ آج مکمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.